الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس شخص نے میری قبر کی میرے مرنے کے بعد زیارت کی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد زیارت کی، تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ یہ اور اس قسم کی حدیثوں کی وجہ سے حضرات علماء کی یہ رائے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت یہ بہت ہی اونچے اعمال میں سے ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور ان اعمال میں سے ہے جن کے نتیجے میں بہت زیادہ روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بہت ہی نیک عمل ہونے پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ مدینہ منورہ کا سفر، مسجد نبوی کی زیارت، روضہ پاک کی زیارت یہ مناسک میں سے نہیں ہے، یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، مگر آج تک تاریخ میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوا ہوگا جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہو اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نہ کی ہو۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چیز ایک مومن کے نزدیک ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی پیوست ہوتی ہے کہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس محبت کے نتیجے میں ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے مؤمنوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، مدینہ منورہ سے محبت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، بلال سے، خبیب سے، خباب سے، طلحہ سے، زبیر سے، عائشہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے تو محبت ہے کہ ان سب کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے تھا۔ مسجد نبوی سے ہمیں اسی لیے محبت ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ قبا سے اسی لیے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ تو اصل جو محبت کا مرکز ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کے ساتھ ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی بھی نیت کرے۔ ہمارے بزرگوں کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، اور علماء کہ آپس میں بحث شروع ہو گئی کہ جو شخص مدینہ منورہ جائے اسے کس نیت سے جانا چاہیے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہوئی کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، اور دوسرے بعض کی یہ رائے ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت ہونی چاہیے، اور اس میں ایک اکیڈیمک بحث شروع ہو گئی دلائل کی روشنی میں۔ حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مدینہ منورہ کو اور مسجد نبوی کو پوری دنیا میں جو فضیلت حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ جن کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے ان کی تو نیت نہ کی جائے، اور جن چیزوں کو فضیلت حاصل ہے ان کی نیت کی جائے۔ اس لیے مدینہ منورہ جانے والے کو نیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی نیت کرنا مدینہ منورہ جانے والے کے لیے مستحب ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی سب چیزوں کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی محبت کے نتیجے میں لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے خلافت کے زمانے میں غالباً بغداد مرکز تھا، تو وہاں سے ایک شخص کو پورا خرچہ دے کر روانہ کرتے تھے مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ वो पुराना जमाना था जब कोई काम होता था, आजकल भी जब किसी को कोई काम होता है तो किसी को भेजता है, जैसे कंपनी का मालिक अपने काम करने वाले को चाइना भेजता है कि भाई ये काम करके तुम आ जाओ, और पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह तआला वक्तन फवक्तन बहुत कसरत से एक शख्स को खर्चा देकर, पूरे सफर का और मदीना मुनव्वरा में क्याम का खर्चा देकर के भेजते थे कि तुम मदीना मुनव्वरा जाओ और सिर्फ एक काम के लिए जाओ, मेरी तरफ से सलाम पेश करके आओ। पर आज मेरे भाइयों, हम लोगों को इतनी ज्यादा गफलत हो गई है, इतनी ज्यादा गफलत हो गई है खासतौर पर अब नई नस्ल में, कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जाने वालों से इतना भी हम नहीं कह सकते कि हमारा सलाम पेश करना। अब इतना भी हम नहीं कर सकते कि हमारा सलाम पेश करना। तो इस सिलसिले में भाई कोताही ना हो जी, बल्कि मालूम हो कि कोई मदीना मुनव्वरा जा रहा है तो ऐसे शख्स से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, टेलीफोन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारा सलाम पहुंचा देना। तो अब ये मदीना मुनव्वरा की जियारत जो नसीब हो रही है, ये बहुत ही बड़ी नेमत है, इसकी कदर फरमाएं। जो हजरात यहां से डायरेक्ट जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, वो यहां से सफर शुरू कर रहे हैं। जो हजरात पहले मक्का मुकर्रमा चले गए और मक्का मुकर्रमा से फिर हज करके जा रहे हैं, या हज से पहले जा रहे हैं, अब वो वहां से सफर शुरू करेंगे, तो इस सफर में सबसे पहला जिस चीज का एहतिमाम होना चाहिए वो ये कि अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जिस जात की जियारत के लिए हम जा रहे हैं, वो जात इस दुनिया में जिस मिशन को लेकर आई थी, वो मिशन यही था कि इस रुए जमीन पर रहने वाला हर इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला हो जाए। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है कि गुनाहों से बचना है। नंबर दो, इस पूरे सफर में सुन्नत का जितना ज्यादा एहतिमाम हो सके करना है, हर काम सुन्नत तरीके के मुताबिक, और साथ साथ नियत करनी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह जब हम वापस चले जाएं तो अब हमारी जिंदगी सुन्नत तरीके के मुताबिक गुजरे। एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो मेरे भाइयों, एक एक सुन्नत। बुजुर्गों ने लिखा है कि जन्नत में जाने का शॉर्टकट इत्तिबाए सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो पूरे सफर में सुन्नत का एहतिमाम। नंबर तीन, पूरे सफर में कुछ न कुछ पढ़कर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाले सवाब किया जाए, सवाब पहुंचाया जाए। मेरे महबूब शेख हजरत हाजी फारूक साहिब रहिमहुल्लाह तआला इरशाद फरमाते थे कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा जा रहा है उसे सफर में कम से कम एक हजार मरतबा सूरह इन्ना आतीना कल कौथर पढ़ लेनी चाहिए। और ये एक हजार का लफ्ज जो है जरा घबरा देने वाला है, मगर सूरत बहुत मुख्तसर है तो बहुत जल्दी वजीफा पूरा हो जाएगा। एक हजार मरतबा सूरह इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ लेना चाहिए और पढ़कर उसका सवाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा देना चाहिए। और अगर ये ना हो सके तो कोई भी चीज कुछ ना कुछ पढ़कर सवाब पहुंचाया जाए, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खुश होगी। तीन काम हो गए। चौथा काम, पूरे सफर में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ जुबान पर हो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ। और एक टारगेट मुकर्रर कर लिया जाए, इसलिए कि जब हम टारगेट मुकर्रर नहीं करते तो फिर नफ्स हम पर गालिब आ जाता है। तो टारगेट मुकर्रर कर लिया जाए, हदफ मुकर्रर कर लिया जाए कि लेस्टर से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक मुझे कम से कम 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक कम से कम मुझे 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। देखो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो फरिश्ते पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, जब मेरे ऊपर कोई उम्मती दुरूद भेजता है تو وہ اس درود کو لے لیتے ہیں اور اس درود کو لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں. تو خوب درود شریف بھیجو تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے بار بار ہماری نام کا وہاں ذکر ہو. خوب درود شریف پڑھو. اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی درود شریف ہیں, جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا عدد ما تحب وترضا. آج ایک ہماری نئی کتاب چھپ کر آئی ہے, حج اور عمرے پہ جانے والوں کے لیے کچھ کام کی باتیں, تو وہ انشاءاللہ تقسیم ہوگی ابھی اس پروگرام کے بعد. تو اس میں یہ درود شریف لکھا ہوا ہے اور بہت پیارا درود شریف ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما تحب و ترضا, جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اور جیسا کہ آپ پسند کرتے ہیں. ایسا درود بھیجئے جو آپ پسند کرتے ہیں. عدد ما تحب و ترضا, اور جتنی مرتبہ آپ چاہتے ہیں اور جتنا آپ پسند کرتے ہیں. بہت مختصر مگر بہت بڑھیا درود شریف, یہ پڑھو. اور بالکل مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف تو میرے بھائیو 10, 20, 25, 30 ہزار مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. تو درود شریف پورے سفر میں خوب ہو. تو ایک تو یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, نمبر دو سنت طریقے کے مطابق سفر کرنا ہے اور سارے کام سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے, نمبر تین کچھ نہ کچھ پڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب پہنچانا ہے, اور نمبر چار درود شریف کی کثرت, اور نمبر پانچ اپنے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو کچھ اندر ہے اسے بڑھانا ہے, اور اگر نہیں ہے تو بٹھانا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھانے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب لے لیں, آپ کی بایوگرافی پر, انگلش میں, اردو میں, گجراتی میں کتابیں ملتی ہیں, اور سفر میں آپ کتاب لے لیں. تو پورے سفر میں ایک ہی عمل کرنے میں انسان کی ایک طبیعت ہے کہ تھوڑی اکتاہٹ ہو جاتی ہے, بورڈم آ جاتا ہے. تو کبھی درود شریف پڑھیں, کبھی کچھ پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں, کبھی یہ کتاب پڑھیں, کتاب ایک دوسرے کو سنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان ہوں. تو اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور شوق بڑھے گا کہ کب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں, اور کب میں وہاں جا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں حاضری دوں. جب محبت میرے بھائیوں دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے اردو میں کہا ہے کہ اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا. شعرا جب اپنے کسی محبوب پر کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو صبا نام کی جو ہوا ہے اس کو حکم کرتے ہیں کہ یہ صبا تو جا رہی ہے, اس لیے کہ صبا جو ہے وہ عربستان کی بہت ٹھنڈک پہنچانے والی ہوا ہے, اور سموم جو ہے وہ گرم ہوا ہے. تو جب کسی محبوب کو کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو صبا کو کہتے ہیں, اور جب کسی دشمن کو کوئی بات کہتے ہیں تو سموم کو کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا کہ اے باد صبا, اے صبا کی ہوا, میں تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتا اس لیے کہ میں بیمار ہوں یا کمزور ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میرے سرکمسٹانسز نہیں ہے, مگر تو ادھر جا رہی ہے تو میرا پیغام پہنچا دینا. اے باد صبا رک رک کے تو جا, آہستہ آہستہ تو جا, اور جا کے روزے کے مکی سے یوں کہنا کہ جب تو وہاں پہنچ جائے تو روزے کے اندر جو صاحب رہتے ہیں ان سے کہنا میری طرف سے. کیا کہنا؟ میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں. اور میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے عشق, کہ جب لوگوں کو دیکھے کہ یہ حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ حضرات عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حضرات مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور میں محروم کہ میں نہیں جا سکتا، یہ دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جا رہے ہیں، ہم بھی گئے تھے اور ہم بھی جانے والے، یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں، یہ کتنا خوش نصیب ہے. اور یہ شوق دل میں پیدا کرے، ایسے اشعار اگر یاد ہو تو خود پڑھیں دوسروں کو سنائیں، اشعار اگر یاد ہو تو خود پڑھیں دوسروں کو سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، اس سے دل ہی دل میں شوق پیدا ہوگا. درود شریف خوب پڑھیں، درود شریف خوب پڑھیں. اور جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جائے شوق بڑھتا جائے، اور جیسے ہی مدینہ منورہ کے گھر نظر آئیں تو درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے، درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے. دیکھو بھائی یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت محبت کی باتیں ہیں. جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت دنیاوی محبت، خواہش والی محبت یا دینی محبت، کسی دیندار شخص سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا شیخ ہے، ہمارا استاد ہے اور بہت محبت ہو جاتی ہے، اور ہم لیسٹر میں رہتے ہیں وہ کہیں اور رہتے ہیں، تو آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہے اس سے ہم دور ہوتے ہیں، تو جب دوبارہ ان کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو جیسے جیسے ان کی بستی قریب آتی ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. اب ہم تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہمیں تو پورے سفر میں کوئی دھڑکن ہی محسوس نہیں ہوتی. یعنی سوچیے میرے بھائیو، عشق کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر حقیقت میں عشق ہے یا نہیں، دل میں ہمیں کوئی فیلنگ ہوتی ہے یا نہیں، کوئی ڈفرنٹ فیلنگ کہ میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جا رہا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، قاسم العلوم والخیرات، جب وہ سفر کر کے جا رہے تھے اس وقت پرانے زمانے میں اونٹنیوں پر جاتے تھے، جب حضرت کو مدینہ منورہ دور سے نظر آیا تو اونٹنی پر سے نیچے اتر پڑے اور چپل بھی اتار دیے، موزے چپل اتار دی، جوتیاں اتار دی اور ننگے پیر چلنے لگے. تو وہ جو پتھر ہے نوکیلے وہ قدم میں چھوب رہے تھے اور خون بہنے لگا، مگر حضرت ایسے عشق میں مخمور تھے اور ایسے انٹاکسیکیٹڈ تھے کہ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا، درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے گنبد خضرا نظر آیا اور میں بالکل قریب پہنچ گیا مدینہ منورہ کے، تو میرے دل میں، اس وقت تو بڑی بڑی عمارتیں اس وقت بہت دور سے نظر آ جاتا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں مدینہ منورہ کے باؤنڈری کے قریب آ گیا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کسی کام کے لیے اس طرف بھی نکلے ہوں اور آپ کا قدم مبارک اس سرزمین پہ کہیں پڑا ہو، تو کہیں قاسم نانوتوی ان قدموں پر اس حال میں نہ چلے کہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے یا پاؤں میں جوتی پہنی ہوئی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے. یہ میں چند واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو اس وقت بھی، اور وہاں اور زیادہ شوق پیدا ہو. تو اس شوق کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے تو شوق ہمارا اور بڑھ جائے، مسجد نبوی نظر آئے، یعنی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آدمی کو مدینہ منورہ نظر آئے تو پھر اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہو کہ بھائی مسجد نبوی کہاں ہے، پھر اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہو کہ گنبد خضرا کہاں ہے جس کے نیچے اس روئے زمین پر، بلکہ اللہ کی کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ آرام فرما رہی ہے، سب سے افضل ذات وہاں آرام فرما رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی سعادت میرے بھائیوں نہیں ہے. اور وہاں درود شریف خوب ہو کثرت سے، پھر اس وقت یہ دکان اور وہ دکان اور فنا چیز نہیں، درود شریف، بس درود شریف، بار بار درود شریف پڑھتے پڑھتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے، محبت کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر پہنچے، قیام گاہ پر پہنچ کر ہوٹل میں اپنا سامان وامن رکھا اور سامان وامن رکھ کر کے غسل وغیرہ سے تیاری کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے سلام پڑھنا ہے، غسل کریں. اور مکہ مکرمہ کی طرح اگر کوئی بیمار ہے، بہت تھکا ہوا ہے، کوئی تکلیف ہے اور فوراً اگر سلام پڑھنے کے لیے جانا نہیں چاہتا تو 24 گھنٹے کے بعد بھی جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جائے، جلدی سے جلدی، اور سنت طریقے کے مطابق بدن کی صفائی کریں، غسل کریں، اور عمدہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عمامہ پہن سکے تو عمامہ پہنیں، اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو. یہاں پر میرے بھائیوں میں یہ عرض کر دوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہماری صفائی ہوتی ہے، عید کے دن صفائی ہوتی ہے، عمرے میں داخل ہونے سے پہلے صفائی ہوتی ہے، حج کے احرام میں داخل ہونے سے پہلے صفائی ہوتی ہے، شادی والے دن صفائی ہوتی ہے، تو اس صفائی میں داڑھی کو منڈوانا اور داڑھی کو کٹوانا شامل نہیں ہے. جو اپنے داڑھی کو منڈواتا ہے اور کلین شیو کرتا ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ صفائی ہوئی. دنیاوی اعتبار سے کیا مطلب؟ ہمارے ذہن فاسد ہو گئے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہ چہرہ بہت برا لگتا ہے. اسی طرح چاروں ائمہ، دیکھو امت میں سب سے بڑے 4 امام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی سب سے زیادہ سمجھ آتا فرمائی، وہ 4 امام ہیں سب سے زیادہ، جنہوں نے صحابہ کرام کے دور کے بعد قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھا، یہ 4 ہیں. اور اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، اس پر کسی کا کلام نہیں ہے کہ ان 4 سے زیادہ کسی نے قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں ہے. اگر ایسے ہی کوئی دعویٰ کرے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان 4 نے قرآن اور حدیث پر عبور جو اللہ نے انہیں نصیب فرمایا. یہ 4 حضرات یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب، سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مگر ہے یہ واجب، درجے میں واجب. اگر کوئی اس کو منڈواتا ہے یا اس کی جو حد ہے اس سے کم کروا کے کاٹتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. تو داڑھی جو ہے وہ 4 اماموں کے نزدیک بڑھانا واجب، اور 4 اماموں کے نزدیک اس کی حد جو ہے وہ 1 مشت ہے، 1 مٹھی، 1 قبضہ. اس طرح آپ پکڑ لیں، ابھی باقی ہے وہ کاٹ دیں، اس طرف جو ہے اس کو بھی اس طرح کاٹنا ہو تو کاٹیں. تینوں طرف اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کب کاٹ سکتا ہے؟ جب 1 مشت ہو جائے. 1 مشت سے کم اگر کاٹے گا تو اس کی داڑھی شرعی نہیں ہوگی. تو ہم میرے بھائیوں، یہ ایک تلخ موضوع ہے، تلخ موضوع اس لیے کہ چونکہ یہ ایک ظاہری چیز ہے تو بعض حضرات کو ذرا شرمندگی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بولنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، مگر اس لیے ہم بار بار اس موضوع پہ بولتے ہیں جب کبھی موقع مل جاتا ہے، کہ میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت ہی نازک ہے، اور میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا رہے کہ مرنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، یا مکہ مکرمہ جانے سے پہلے، مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے سے پہلے اس کی داڑھی شرعی نہ ہو جائے. میں بالکل یہ نہیں چاہتا، اور بہت اندر درد دل سے میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، اس مسئلے کو آپ لائٹلی نہ لیجئے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ. جن حضرات کی داڑھی شرعی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جن حضرات کی داڑھی شرعی نہیں ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ارادہ کر لیں. حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قرات میں امام تھے اپنے زمانے کے. یہ مدینہ منورہ کے شیخ حذیفی جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن ان سے صحیح کیا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مرید تھے. تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک عجیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے، رحمت والے برکت والے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر جگہ دے تاکہ تیرا چہرہ بھی رحمت والا اور برکت والا ہو جائے. جن حضرات کی بالکل داڑھی نہیں ہے وہ تو خوب توجہ فرمائیں اس کی طرف، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے چہروں کے اوپر جو داڑھی ہے، داڑھی نہیں ہے، تو آپ کا چہرہ کس شخص جیسا ہے؟ انبیاء میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی داڑھی نہیں تھی، صحابہ میں سے ایک شخص نہیں ہے جس کی داڑھی نہیں تھی، محدثین میں سے، مفسرین میں سے، تابعین میں سے، تبا تابعین میں سے، ائمہ میں سے، علماء امت میں سے، جو जितने बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं एक शख्स ऐसा नहीं है, और सबकी दाढ़ियां एक मुश्त थी, सबकी, इन सबकी। तो आप सोचिए कि आप किसकी नकल करना चाहते हैं, आप किसको खुश करना चाहते हैं। अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु को, मेरे भाइयों, अगर ये इस तरह लंबी दाढ़ी पसंद न होती और अल्लाह को अच्छी न लगती तो अपने अंबिया के लिए कभी ये पसंद न कर दे, और अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कभी पसंद न करते, इसलिए कि ये सूरह जमीन पर अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया है। तो अगर पसंद न करते तो आपसे फरमा देते कि दाढ़ी को जरा कटवाओ, इतनी लंबी दाढ़ी मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मेरे भाई, हिम्मत करो और हिम्मत करके अपनी दाढ़ियों को शरई कर दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दाढ़ियां शरई होती हैं मगर बाज वजूहात से वो थोड़ा थोड़ा काट देते हैं तो वो गैर शरई हो जाती है। दाढ़ी शरई रखो। देखो, कब्र में रखे जाने के बाद एक एक शख्स जब हमें रास्ते में मिलता है तो हम उसे मुसलमान समझते हैं, उसकी टोपी देखकर, उसकी दाढ़ी देखकर, उसका कुर्ता देखकर। ये जितना भी एक मोमिन का यूनिफॉर्म है उसमें से सिर्फ एक चीज रह जाएगी, दाढ़ी रह जाएगी। फरिश्ते जब आएंगे सवाल पूछने के लिए तो चेहरा देखते ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये अपना है या पराया है। सोचो, कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम पहुंचेंगे शफात के लिए, सिफारिश के लिए, तो उन जैसा चेहरा नहीं होगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ होगी मेरे भाई, सोचो कितनी तकलीफ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अलबिदाया वन निहाया में यह किस्सा लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो शख्स मदीना मुनव्वरा पहुंचे, किसरा के भेजे हुए, और वो गैर मुस्लिम थे। तो गैर मुस्लिम दाढ़ी रखे न रखे क्या फर्क पड़ जाता है, वो क्लीन शेव थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों की तरफ देखा, नजर पड़ी कि आपने चेहरा यूं हटा लिया। यानी जो शख्स दाढ़ी मुंडवाता है उसे देखना भी पसंद नहीं किया आपने, और चेहरा यूं हटा लिया और कहा कि तुम लोगों को ये काम करने के लिए किसने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे रब ने, यानी हमारे बादशाह ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बादशाह ने तो मुझे ये हुक्म किया है कि मैं दाढ़ी न मुंडवाऊं बल्कि दाढ़ी को बढ़ाऊं। और हदीस में कहीं भी सिर्फ दाढ़ी उगाने का जिक्र नहीं है। जो हजरत अरबी से वाकिफ है, हदीस शरीफ में दाढ़ी के सिलसिले में जितने भी अहकाम वारिद हुए हैं उन सब में ज्यादा का लफ्ज पाया जाता है, बढ़ाओ दाढ़ी को, बढ़ाओ। तो बढ़ाने का क्या मतलब है? बिल्कुल छोटी सी है वो बढ़ाना नहीं कहा जाता, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को बढ़ाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिन हजरात की दाढ़ी नहीं है, चाहे हज में जा रहे हैं, चाहे उमरे में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप हजरात ये तय कर लीजिए कि हमें जो है दाढ़ी शरी रखनी है। भाई करोगे? भाई करोगे जी? ये मेरा बहुत ही मुखलिसाना मशवरा है कि दाढ़ी को शरी कर लीजिए, उसकी बरकतें आप देखेंगे इंशाल्लाह। और हम भी उसी मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में आप रहते हैं, और ये जितने दाढ़ी वाले हैं, बहुत से दाढ़ी वाले बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बड़े बड़े पोजीशन में काम करते हैं, मगर उन्हें तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। असल में ये हमने, हमारा दिल और दिमाग ऐसा बना लिया है, एक हमने अपनी बाउंड्री ऐसी बना ली है कि हम समझते हैं कि ये बुरी चीज है। ये बुरी चीज नहीं है मेरे भाइयों। दाढ़ी जो है, दाढ़ी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। इसलिए आज ही इरादा कर लीजिए। शुरू में सबसे पहली मजलिस में मैंने कहा था कि अल्लाह की तमाम नाफरमानियों से आप तौबा कर लें, तो ये भी अल्लाह की एक नाफरमानी है। आज तौबा कर लें और तौबा करके ये तय कर लें कि अब से हमें दाढ़ी को उस वक्त तक नहीं काटना है जब तक कि एक मुश्त नहीं हो जाएगी, और जब एक मुश्त हो जाए उसके बाद आपको शरीयत इजाजत देती है, अब दाढ़ी रख लेंगे इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा पहुंचते पहुंचते दाढ़ी काफी चेहरे के ऊपर आ भी जाएगी। अल्लाह ताला भाई सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर, कपड़े ओपड़े पहनकर अच्छी तरह से तैयार होकर अब मस्जिद नबी की तरफ आप रवाना हो, और मस्जिद नबी की तरफ जाते हुए रास्ते में अगर कुछ फोकारा मिले तो उनको कुछ सदका में पैसे भी दे दे। मदीना मुनव्वरा के फोकारा पर सदका करना मुस्तहब है, सलातो सलाम पढ़ने के लिए जाने से पहले। और मस्जिद नबी में मुस्तहब ये है, और मैं यहां पर ये अर्ज कर दूं कि मदीना मुनव्वरा में ये जियारत के जितने आदाब बयान किए जा रहे हैं इनमें से एक चीज भी फर्ज नहीं है, एक भी चीज वाजिब नहीं है, सारी चीजें मुस्तहब है। तो इन कामों को करने के लिए किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना फर्ज हराम है। تو ایک مستحب کے لیے حرام کام کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو مستحب یہ ہے کہ آپ داخل ہوں باب جبریل سے, مگر آج کل میرے بھائیو باب جبریل اکثر بند رکھتے ہیں وہاں کے انتظام کی مصلحت کے لیے. اگر باب جبریل سے داخل نہ ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہوں, اور اگر باب جبریل باب السلام سمجھ میں نہ آئے, مسجد اب بہت بڑی ہو گئی ہے, تو کسی بھی دروازے سے آپ سنت طریقے کے مطابق داخل ہو, دایاں قدم رکھیں, بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مرد حضرات جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ سیدھے اس حصے میں پہنچ جائیں جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں, جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا, جنت کے باغات میں سے ایک باغ. اور یہ کون سا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد نبوی میں جہاں پر اس وقت منبر رکھا ہوا ہے, اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں بہین بیتی وہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہاں چلے جائیں. اور ہر جگہ پر آپ کو لال رنگ کی کارپیٹ نظر آئے گی, مگر جو جنت کا ٹکڑا ہے اس کا رنگ الگ ہے, گرینش کلر کی کارپیٹ ہے وہاں پر. جب آپ اس میں پہنچ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں جنت کے ٹکڑے میں پہنچ گیا. تو مرد حضرات تو جنت کے ٹکڑے میں پہنچنے کی کوشش کریں. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو عورتیں مکہ مکرمہ کی طرح ہر وقت جہاں جی چاہے گا نہیں جا سکے گی. عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں مخصوص دروازے ہیں اور ان کے لیے مخصوص احاطے ہیں. تو عورتیں یہ کریں کہ مسجد نبوی میں چلی جائیں, اور مسجد نبوی میں چلے جانے کے بعد ان کا جو حصہ ہے وہاں چلی جائے, وہ جنت کے ٹکڑے میں ہر وقت نہیں جا سکے گی. ان کے لیے پورے دن میں دو اوقات ہیں, ایک صبح کے وقت, ایک ظہر اور عصر کے درمیان, اسی میں وہ آگے جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جنت کے ٹکڑے میں آگے کے حصے میں. تو عورت جو ہے وہ جہاں کہیں اس کو جگہ مل جائے وہاں پہنچ جائے, مرد حضرات جو ہیں وہ جنت کے ٹکڑے میں پہنچ جائیں. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے یا وہاں کے انتظامی معاملات کی وجہ سے مرد حضرات بھی آگے نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنی زیادہ کاوش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جہاں کہیں مسجد نبوی میں جگہ مل جائے وہاں دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. دو رکعت تحیت المسجد, یہ دو رکعت تحیت المسجد ہر مسجد میں پڑھنے کی ہوتی ہے. دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں بشرطے کہ پانچ وقت کی نماز کی جماعت کھڑی نہ ہو رہی ہو یا مکروہ وقت نہ ہو. مکروہ وقت ہے تو تحیت المسجد نہ پڑھیں, جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو تحیت المسجد نہ پڑھیں. دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد پھر دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں, شکر کی دو رکعت. اور شکر کی دو رکعت پڑھیں یا صرف سجدہ شکر کر لیں, دو میں سے ایک کام. اور دونوں کو بھی کر سکتے ہیں, صلاۃ الشکر بھی پڑھا اور سجدہ شکر بھی کیا, اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اس سفر کی توفیق عطا فرمائی, مکہ مکرمہ آپ مجھے لے گئے, عمرہ کروایا, حج کروایا, پھر یہاں تک لے آئے, یہ اتنی بڑی سعادت دی, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قبولیت کے لیے دعا کریں, حج کی قبولیت کے لیے, عمرے کی قبولیت کے لیے, اور زیارت مدینہ منورہ کی قبولیت کے لیے, اور باقی اپنی ساری حجتوں کے لیے دعا کریں. اگر آپ یہ کام جنت کے ٹکڑے میں پہنچ کر رہے ہیں, جنت کے ٹکڑے میں, یا یہ کہ اس وقت آپ جنت کے ٹکڑے میں نہیں پہنچ سکے تو بعد میں جب کبھی موقع مل جائے تو جنت کے ٹکڑے میں جانے کے بعد اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے جنت کے ٹکڑے میں پہنچا دیا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کی مختلف توجیہات کی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اتنا حصہ جو ہے وہ اٹھا کر کے جنت میں رکھ دیا جائے گا, تو یہ اللہ آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے, میں جنت کے ٹکڑے میں آ گیا, جنت میں آ گیا ہوں, تو آپ میرے لیے آج فیصلہ کر دیجئے کہ مجھے آپ مرنے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ میری زندگی کو آپ بدل دیجئے, اب مجھے گناہوں سے بچائیے, نیک کام کروائیے, اب یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی ایسی ہو جائے کہ یہ جنت میں جو میں داخل ہو گیا ہوں اس میں سے میں دوبارہ نہ نکلوں. آپ نے خود فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کو نکالا نہیں جائے گا. آپ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں تو اب میرے لیے فیصلے فرما دیجئے کہ اب مجھے جنت سے آپ محروم نہیں فرمائیں گے. یہ بھی دعا کریں. اب یہ کام ہو گیا. اس کام کو کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. بہت بڑی سعادت میرے بھائیوں, بہت بڑی سعادت, بہت بڑی سعادت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جہاں شمع ہوگی وہیں سارے پروانے جا رہے ہوں گے تو وہ نظر ہی آ جائے گا. سب جس رخ پہ جا رہے ہیں بس آپ چلتے رہے ان کے پیچھے پیچھے. تو چلتے چلتے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہیوملٹی ہو, ہمبلنس ہو, دل میں عظمت ہو, محبت ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تصور کریں کہ اس وقت میں جن شخصیت کے سامنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل, خدا سے تو کم اور سب سے اعلی, خدا سے تو کم اور سب سے اعلی, دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی خدمت میں میں جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ بہادر ہے, سب سے زیادہ سخی ہے, سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ برگزیدہ ہے, سب سے زیادہ عرفہ ہیں, سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کی بارگاہ میں میں اس وقت جا رہا ہوں. اپنے ذہن میں تصور جمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ترمذی جو ہے انگلش میں چھپ گئی ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں جو تشریحات کی ہے اس کی فوٹو کاپیاں اپنے ساتھ لے جائیں اور مدینہ منورہ جاتے ہوئے اس کو بھی ذرا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, میں تجھے کیا بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اتنا سن لے کہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف آتے ہوئے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بہت خوبصورت. بعد ایک اردو شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند جیسا تھا تو کہتے ہیں یہ جسٹس ہے. نہیں, جسٹس نہیں ہے, انصاف نہیں ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کریٹر ہے, وہ پورا کلیئر نہیں ہے, اس میں وہ بادل جیسے نظر آتے ہیں, کریٹر ہے, جس کو اردو میں جھائیا کہتے ہیں. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے, چاند میں ہے جھائیا اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل صاف ستھرا. حضرات ام المؤمنین, امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھروں میں عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تھا اس وقت تشریف لاتے تھے اور ہماری سوئی گری ہوئی ہوتی تھی اور اندھیرے میں ہمیں مل نہیں پاتی تھی, چراغ سے ڈھونڈتی تھی نہیں مل پاتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو چہرے انور اتنا نور والا تھا اور جو مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی سے ہمیں ہماری سوئی بھی مل جاتی تھی. رحمت للعالمین, دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یعنی سوچے, ایسا جاتے جاتے درود شریف پڑھے اور سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس کے دربار میں جا رہا ہوں. اور چلتے چلتے جب وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ جالیاں ہیں, جالیاں, تو مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے. آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے, اس وقت آپ عاشق ہیں اور آپ محبوب کے پاس جا رہے ہیں, بس انہی کا تصور ہو, انہی کا دھیان ہو. درود شریف پڑھتے 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 جب وہاں آپ پہنچ جائیں تو پہنچنے کے بعد دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ کبھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہوتا, تو اس وقت تو بھیڑ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایک دو مرتبہ کا آگے بڑھے السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, آگے بڑھے السلام علیکم یا امیر المؤمنین اور آگے جا کر کے دعا کر کے نکل گئے. مگر ایسے وقت میں جائیں کہ جب کچھ مناسب وقت ہو. مثلاً مثال کے طور پر ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ عصر کی نماز ہے, تو عصر کی نماز کے بعد اگر آدھ گھنٹہ ٹھہر کر کے آپ جائیں, ہاف این آور, تھری کوارٹر آف این آور, تو ذرا سکون ہوتا ہے. اسی طرح آج کل رات کو بھی مسجد نبی کھلی رہتی ہے, اب بند نہیں ہوتی رات کو. تو رات کو جو ہے تقریباً 12 بجے آپ چلے جائیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد گھر آ جائیں اور پھر تقریباً 11 بجے 10:30 بجے آپ جائیں, تو وہ اندازہ ہو جائے گا آپ حضرات کو. تو ذرا اچھے وقت میں جائیں کہ آپ سکون سے. اور اس میں بھی حج کے موسم میں دو حصے ہو جاتے ہیں. جب آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف, تو بیچ میں ستون ہوں گے, پیلز ہوں گے. تو پیلز کے اس سائڈ جو لوگ چلتے ہیں وہ فاسٹ ٹرک ہوتا ہے, اس میں اگر آپ آ گئے تو پھر کھڑے رہ کر کے سلام نہیں پڑھ سکیں گے. اور پھر آپ ضد بھی نہ کریں پولیس کے ساتھ, اس لیے کہ وہاں بد اخلاقی اچھی نہیں, غلطی ہماری ہو گئی, ہم فاسٹ ٹرک میں آ گئے, فاسٹ ٹرک ہی میں چلے جائیں آپ. تو کوشش یہ کریں کہ آپ دائیں طرف رہیں اور پیلز کے اس طرف. اگر پیلز کی دائیں طرف رہتے ہیں تو بھیڑ کے وقت بھی وہاں کچھ نہ کچھ کھڑے رہنے کا موقع دیتے ہیں. تو وہاں جو جالیاں ہیں, وائر میش انکلوزز, تو وہ 3 سیٹ ہے اس کے. ایک پہلا سیٹ ہے, دوسرا سیٹ ہے اور تیسرا سیٹ. جیسے پیچھے جو ہمارے دروازے ہیں تو اسی طرح کچھ اس کی شکلیں ہیں. تو پہلا سیٹ ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. پھر دوسرا سیٹ ہے, اس کے اندر تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں. اور تیسرا وائر میش انکلوزر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے وقت آپ بالکل سامنے کھڑے ہوں. کوشش یہ کیجئے کہ قریب سے قریب جا سکیں اور بالکل سامنے ہو, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل سامنے ہو. تو بیچ میں جو بیچ والا جو وائر میش انکلوزر ہے, بیچ والی جالی جو ہے, اس میں تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں. تو جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور آنکھ بند کر کے کھڑے رہیں. ہاتھوں کو اپنے سینے پر نہ باندھیں بلکہ سائڈ پر رکھیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اس وقت جو ہے میں سید المرسلین, افضل الخلائق, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوں, اور میں اب آگے جو سلام پیش کرنے والا ہوں وہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ کو ہمارا سلام کیسے پہنچے گا, جبکہ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے, سڑ چکے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں داخل فرماتے ہیں اور میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو کھڑا رہے اور کھڑا رہ کر کے ادب کے ساتھ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء, جو آپ کہہ سکیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ پوپٹ کی طرح کتابوں میں سے رٹنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو عربی سے واقف نہیں ہے بس ایک ہی صلاۃ والسلام کا سیگا یاد کر لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے کہ آپ کتاب میں سے پڑھ کر کے سلام پیش کر رہے ہیں, دھیان ادھر کتاب میں, بس بالکل آنکھ بند کر کے کھڑے رہیں اور کھڑے رہ کر کے پوری توجہ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل فارغ ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بس اسی کو پڑھتے رہے جب تک دل چاہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور وہاں کے ذرا انتظام کا بھی خیال رکھیں. بعض دفعہ ہم لوگوں کو محبت ہوتی ہے مگر ان کا بھی ذرا خیال رکھنے کا, اگر پولیس جو ہے مجمع کو ہٹانے کی کوشش کرے تو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ بھائی انہیں بھی تو لاکھوں حاجیوں کو سنبھالنا ہوتا ہے تو سلام پڑھیں. ایک کام تو وہاں پہنچ کر یہ کرنا ہے, صلاۃ و سلام. صلاۃ و سلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان کے ساتھ, جنہیں عربی سے واقفیت نہیں بس وہ ایک ہی سیگا پڑھتے رہے. اس کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتنا تو آپ حضرات کو بھی یاد رہے گا کہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اور اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جو علماء ہیں, اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق جہاد جزاک اللہ عنا وان جمیع امتک ما جزا نبی ان قومه ورسول ان امتی. یہ علماء آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دو باتیں ہو گئی, پہلی بات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, دوسری بات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسری بات تیسرے نمبر پر جو کرنی ہے وہ یہ کہ جن حضرات نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے ان کے سلام پہنچائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرف سے سلام, 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 جس کا سلام آپ کو یاد ہو ان کا سلام پہنچائیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں نے آپ پر سلام بھیجا ہے ان سب کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جاوے. اور ابھی آپ کو کوئی بھی کہے کہ ہماری طرف سے سلام پہنچانا تو آپ یہ کہہ دیا کیجئے کہ انشاءاللہ پہنچا دیں گے. نام یاد رکھ کر کے پہنچانا تو کہ انشاءاللہ نام یاد رکھ کر کے پہنچا دیں گے, یعنی اگر اللہ نے چاہا تاکہ آپ کے اوپر کوئی وعدے کا بوجھ نہ آ جائے. مگر کوشش کیجئے اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنی بیویوں کی طرف سے, شوہروں کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں تو ہمارے عزیزوں کی طرف سے نام لے کر سلام پیش کر سکتے ہیں, ہم نہیں آئیں گے تو ہمارے عزیزوں کی طرف سے کون سلام پیش کرے گا. میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ میری طرف سے ہر حاضری پر بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ ضرور سلام پیش فرما دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا, اور ہماری والدہ کی طرف سے بھی, ہمارے گھر والوں کی طرف سے, ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے, اور ہمارے مشائخ اساتذہ کی طرف سے, اور میرے جتنے دوست احباب متعلقین ہیں ان سب کی طرف سے, جتنے یہاں حاضرین ہیں, جتنے اس وقت سن رہے ہیں, سب کی طرف سے آپ سلام پہنچا دیجئے. اس لیے کہ جو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ تمنا ہو رہی ہوگی کہ ہماری طرف سے بھی درخواست پیش فرما دیں. بہت ہی ادب کے ساتھ سلام پیش فرمائیں. یہاں پر میں بیچ میں دوسری بات ہے, مگر جو حضرات سلوک میں چلتے ہیں, عشق نبوی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب, مولانا ابو الحسن علی ندوی, وہ وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ان پر خط لکھا. اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے ولی اللہ والے, اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب کے بھی وہ بڑے تھے. حضرت مولانا علی میاں تو بہت جونیئر, تو حضرت شیخ نے ان پر خط لکھا انڈیا سے, اور خط میں یہ لکھا کہ علی میاں, جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاؤ تو تم میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا. حالانکہ جب انڈیا سے چلے تھے تو ملاقات ہوئی تھی اور بات چیت بھی ہوئی تھی اور سلام پیش کرنے, مگر مستقل وہاں سے خط لکھا کہ علی میاں جب تم روزے پاک پر جاؤ تو میری طرف سے سلام پیش کرنا. اب حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب جو ہیں وہ سید خاندان کے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے دیکھیے کہ بزرگوں میں کتنا, ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہم بہت نیک. حضرت شیخ نے لکھا کہ علی میاں میں تو بہت گنہگار ہوں, اس بارگاہ میں میرا سلام کہاں قبول ہوگا, مگر چونکہ تم ان کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ذریعے میرا سلام پہنچے گا تو کچھ قبول ہونے کی مجھے امیدیں ہیں. اس لیے کہ بیٹے کا سلام. اور پھر آگے حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں میرا سلام حوالے کرتا ہوں, تم جا کر کے میرا سلام پیش کرو, اور سلام پیش کرتے ہوئے یہ کہنا, اللہ اکبر, یہ کہنا کہ میں علی میاں کے ذریعے جو تمہارا بیٹا ہے تمہارے اوپر سلام بھیج رہا ہوں, مگر یہ ہمت بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو شاید یہ ہمت بھی میں نہ کر سکتا, اس لیے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میرا سلام کہاں اس قابل کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سلام بہت ہی ادب کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ضرور پہنچا دیں. اب جب اس سے فارغ ہو گئے, کتابوں میں کافی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں, مگر ہمارے زمانے میں وہاں جو رش ہے اور پھر لوگوں کے عقائد وغیرہ میں بھی اتنی پختگی نہیں ہوتی, اس لیے مختصر میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا سلام, اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں, اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو ہے دوسروں کے سلام پیش فرما دیں, اس کے بعد آگے بڑھیں, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین. اور ان کے لیے بھی علماء اگر ہیں تو جزاک اللہ عنا وان جمیع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا امیر المؤمنین, جزاک اللہ عنا وان جمیع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور چیز میں بھول گیا, چوتھی چیز, یہ بھی درخواست کریں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی اور جن لوگوں نے میرے ذریعے آپ تک سلام پہنچایا ہے, ہم سب آپ کی سفارش کو طلب کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنا. اور یہ تین سلام سے فارغ ہونے کے بعد پھر سائیڈ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کر کے دعا کرے اپنی دنیا کی آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے. دیکھو ایک بہت ہی اہم عبادت ہوئی ہے ابھی, اس لیے قبولیت کی گھڑی ہے, اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا کرے گی اللہ کے نبی, اے اللہ آپ کے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں آپ سے, ان کے توفیل سے آپ میری اس حاضری کو قبول کیجئے, عمرے کو, حج کو, اور اس سفر میں جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سب کو قبول کیجئے, اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے. اس کے بعد اب فارغ ہو گئے, اب مدینہ منورہ میں قیام ہے, مدینہ منورہ میں قیام ہے, جب بھی موقع ملے روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں, اور جتنا زیادہ آپ آگے کی صفوں میں نماز پڑھ سکے آگے کی صفوں میں نماز پڑھیں, تکبیر اولیٰ بالکل فوت نہ ہو, زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں وقت گزرے, کم سے کم ایک قرآن مجید مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں, درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں, ٹارگٹ کرو, ٹارگٹ بناؤ. میں نے ایک دفعہ ہمارے طلبہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے, تو ہم تو عموماً حرم شریف سے قریب ہی ہوٹل لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سہولت ہو, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو آج ہم نے دیکھا جب ہم ہوٹل سے نکلے تو ہاتھ میں تسبیح لے لی, پر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے کہا کہ ہوٹل سے مسجد نبوی تک 500 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا درود شریف. پھر میں نے کہا کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو پھر ہم نے تسبیح ہاتھ میں لی, اور ہم دوبارہ پڑھتے پڑھتے آئے تو 500 مرتبہ ہو گیا, تو 1000 مرتبہ. تو میں نے ان سے کہا کہ 5000 مرتبہ تو مسجد نبوی میں جاتے اور آتے ہی ہو جائے گا, تو یہ 5000 اور 10000 ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے, آپ جہاں گئی ہو درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات و سلام جو اکیڈمی کی طرف سے چھپا ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے چھپوانے کا اہتمام فرمایا ہے, اس کو کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھیں, ہر نماز کے بعد نہیں تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ پڑھیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا صلوات و سلام ہے. خوب دعا, استغفار, اتباع سنت کے لیے دعا گئی, اللہ میری زندگی کو بدل دیجیے. مسجد نبوی کا چپا چپا جو ہے وہ مبارک ہے, اس لیے کہ اس وقت کی پوری مسجد نبوی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ ہے, تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ کسی صحابی کا گھر ہوگا, وہاں شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے. جنت البقیع میں جائیں, کم سے کم پورے سفر میں ایک مرتبہ ضرور جائیں, وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, سلام ان کو پیش کریں, اور احد پر جائیں وہاں کے شہداء کو سلام پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس جمعرات کو جایا کرتے تھے. احد پہاڑ کی زیارت کریں, ھذا جبل یحبنا ونحبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مسجد قبلتین, مسجد قوبا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قوبا تشریف لے جایا کرتے تھے, ہر سنیچر جانے کا معمول تھا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے مدینہ منورہ سے چلتا ہے وضو کر کے اور وہاں جا کر مسجد قوبا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو کسی دن بھی جانا چاہیے, اور اگر ایک ہی مرتبہ جا سکے تو سنیچر کو جانا چاہیے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے, عمرے کا ثواب بھی مل جائے. مگر زیارت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ پانچ وقت کی نمازیں فوت نہ ہو. اور اگر 40 نمازیں لگاتار تسلسل کے ساتھ پڑھ سکے تو بہت بہتر. دیکھو بھائی, بہت سے لوگ حج کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مدینہ منورہ میں 8 دن رہ کر کے 40 نمازیں پڑھ سکے. اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے حج میں. مگر اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے اور ہو جائے تو بہت اچھا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں اس طرح پڑھتا ہے کہ بیچ میں کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے دو چیزوں کا وعدہ فرماتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ اسے امیون کر دیتے ہیں, بری کر دیتے ہیں نفاق اور ہپوکریسی سے کہ یہ مرتے دم تک منافق نہیں بنے گا, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 40 نمازیں ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہے 40 نمازیں پڑھ کر پھر احتیاط نہیں کرتے اگر زیادہ قیام ہوتا ہے تو 40 نمازوں کے بعد بھی اہتمام ہو. اور مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ستونوں کی فضیلتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر موقع ملے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو وہاں پر بھی نماز پڑھیں. بھائی مسجد نبوی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ مبارک ہے, بس وہاں جہاں کہیں جگہ مل جائے وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. اور جتنی مرتبہ آپ کا دل اندر سے چاہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آگے تشریف لے جائیں. سب سے افضل جگہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آگے سے ہے. اگر آگے پیچھے دائیں بائیں سے دوسری جگہ سے بھی پڑھ لے گا تو صلاۃ و سلام پہنچ جائے گا, مگر سب سے افضل زیادہ مقبول آگے والا ہے. اور اس کو ایک روٹین ہی نہ بنا لے کہ بس اب روزانہ ایک مرتبہ دل چاہے کہ نہ چاہے سر پر سے بوجھ اتارنا ہے. نہیں, دل میں شوق پیدا کریں, اور جب دل میں جذبہ ہو اس جذبے کے ساتھ جائیں اور اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھیں. اب جو ہے مدینہ منورہ کے قیام کے بعد اب جب آنے کا وقت ہوگا تو آخری سلام جو پڑھنا ہے وہ بھی اسی طرح جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے, مگر اس مرتبہ جو ہے ظاہر ہے کہ آخری سلام ہے تو دل میں غم بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. اور اس وقت جو ہے الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, یہ بھی کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد جو ہے جو کوئی اس کے بعد کہیں گے الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ. میرے محبوب شیخ حجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی جو آج کتاب آپ کو مل رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے, تو حضرت کا معمول یہ تھا, مجھ سے حضرت نے خود فرمایا کہ بھائی الوداع یا رسول اللہ, یعنی کہ اب ہم آپ کو الوداع کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو جب جاتا ہوں روضہ پاک پر تو الوداع نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ الوصال یا رسول اللہ. یعنی الوصال کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات جو ہوئی ہے اب ہمیشہ کے لیے ملا دیجیے, الگ نہ ہونے دیجیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جسم تو الگ ہو رہا ہے مگر دل جو ہے ہمیشہ ملا رہے, اور اب اسی عشق پہ رکھیے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی رکھیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں الوداع نہیں کہتا, میں کہتا ہوں الوصال یا رسول اللہ, الوصال یا رسول اللہ, الوصال یا رسول اللہ. اور پھر قبلے کی طرف رک کر کے دعا کریں اور دعا کر کے نکلیں, اور جاتے ہوئے بھی نظر ہو مسجد نبوی پر, نظر ہو گنبد خضرا پر, دل غمگین ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ آخری سفر نہ ہو, یہ اللہ بار بار ہمیں یہاں لائیے اور یہاں کی ہمیں موت عطا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ مجھے شہید بنا دے, وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ عجیب دعا ہے, اس لیے کہ شہید بننے کے لیے تو شام تک جانا پڑے گا, اس لیے کہ جہاد تو بہت دور ہو رہا تھا, اور مدینہ منورہ میں اگر انتقال کر رہے ہیں تو شہادت نصیب نہیں ہوگی. مگر جب دل سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے میرے بھائیو, اللہ پورا فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرمائی, اور حملہ بھی اس وقت ہوا جب آپ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے مسجد نبوی میں, مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر. یعنی کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ دل میں تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی موت نصیب فرمائے. ایسے بہت لوگوں کو میں نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مدینہ منورہ میں مرنا ہے, مدینہ منورہ میں مرنا ہے, اور ظاہری اسباب کچھ نظر نہیں آتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کی موت نصیب فرمائی. تیرے فضل ہی سے پہنچا, یہ تیرا کرم ہے مولا. ایک شاعر کہتا ہے, تیرے فضل ہی سے پہنچا, یہ تیرا کرم ہے مولا, کہاں میں کہاں مدینہ, یہ تیرا کرم ہے مولا, یہی زندگی گزاروں, یہاں موت مجھ کو آئے, یہاں مر کے خاک ہونا, یہی اصل میں ہے جینا, یہ تیرا کرم ہے مولا. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. یہ جذبہ ہو. اللہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت, روضے کی زیارت, مسجد نبوی کی زیارت, اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ حج مسنون طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مقبول اور مبرور بنائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اس مدنی آقا کی نسبت عطا فرما دے, ان سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جوڑ دے, اور اللہ تعالی انہی کے مشن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی کے مشن پر اللہ تعالی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا, إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ربنا تقبل منا, إنك أنت السميع العليم, وتب علينا, إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا, إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا اللهم لا تنزع منا صالح ما عطيتنا اللهم لا تنزع منا صالح ما عطيتنا إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء لا تسألنا عن شيء واغفر لنا كل شيء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا أرحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا أرحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا أكرم الأكرمين كرم کا معاملہ فرما يسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما یا ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما اعلان کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما الہ العالمین رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما یا ارحم الراحمین ہم آپ کے دربار میں اقراری مجرم بن کر آئے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے ہمارے گناہوں کا اعتراف ہے یا ارحم الراحمین ہماری آنکھیں قصوروار ہیں ہمارے کان قصوروار ہیں ہماری زبانیں قصوروار ہیں الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل
قابل نہیں کہ تیرے در پر پھیلائے جائیں، مگر اے ہمارے رب ہم جائیں تو کہاں جائیں، اس در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، اس گھر کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں، تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہماری ملجا ہے، الہ العالمین تو ہی ہماری امیدوں کی جگہ ہے، اے رب الرحیم تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، الہ العالمین تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والی چیزوں سے ہمیں بچا لے، الہ العالمین ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء متقین میں شامل فرما، اولیاء مخلصین میں شامل فرما، الہ العالمین اولیاء صدیقین میں شامل فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، الہ العالمین ہمارے ظاہری اعمال کو درست فرما دے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق الہ العالمین ہماری زندگی کے ہر عمل کو بنا دے، الہ العالمین عشق نبوی سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو عشق نبوی سے منور فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تو فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین الہ العالمین ہم تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، الہ العالمین فضل عطا فرما، فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کے رذائل کو پاک فرما دے، صاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں رذائل سے نجات عطا فرما دے، الہ العالمین دل میں الہ العالمین گندگیاں ہیں ان سے الہ العالمین ہمیں نجات عطا فرما، حسد سے بچا لے، کینے بغض سے بچا لے، الہ العالمین نفرتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین نفرتوں سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین بخل سے محفوظ فرما، الہ العالمین کبر عجب سے نجات عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین شہوت پرستی سے حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین غفلت سے محفوظ فرما، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں کو غفلت سے نجات عطا فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، الہ العالمین ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین دلوں کو تیری یاد نصیب فرما، الہ العالمین زبان کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما دے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین حرمین شریفین والی موت نصیب فرما، الہ العالمین کلمے والی موت نصیب فرما، الہ العالمین تیری ولایت مقام صدیقیت والی موت نصیب فرما، سجدے والی موت نصیب فرما، الہ العالمین سجدے والی موت نصیب فرما، تیری راہ والی موت نصیب فرما، الہ العالمین الہ العالمین تو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو مقبول بنا دے، اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، الہ العالمین تو اگر ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کرنے کا فیصلہ فرما دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، مگر الہ العالمین ہم کمزوروں کا سب کچھ بن جائے گا، الہ العالمین تو ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے، الہ العالمین ہم تیرے در پر اس وقت بہت امید لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عرش پر تو نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو شخص میرے رب کے در پر ہاتھ نہیں پھیلاتا میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، الہ العالمین آپ خود اپنے آخری کتاب میں اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے تمہاری مرادیں پوری کروں گا. الہ العالمین الہ العالمین, آپ نے خود فرمایا ہے, آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں بہت قریب ہوں اور مجھ سے مانگنے والے کی مراد کو پوری کرتا ہوں. یا رب الرحیمین, آپ سچے ہیں, آپ کا کلام بھی سچا ہے, آپ کا نبی بھی سچا ہے. الہ العالمین, ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں. الہ العالمین, ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں, مگر الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. الہ العالمین الہ العالمین, جیسی بھی کمزور ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے, اس کی لاج رکھ لے اور ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین, ہماری کشتی کو پار لگا دے. الہ العالمین, صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دے. نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے. پل صراط کا معاملہ آسان فرما دے. جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. الہ العالمین, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما, ناراضگی سے حفاظت فرما, آپ کی ناراضگی کو لانے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں دائمی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. الہ العالمین, دائمی جنت کے فیصلے فرما دے, دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین, ہمیں دائمی مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے. الہ العالمین, یہ پانچ دنوں تک جو مسائل کی علمی مجلس رہی ہے, الہ العالمین انہیں قبول فرما لے, انہیں قبول فرما لے, انہیں قبول فرما لے. آنے والوں کو بھی قبول فرما الہ العالمین, بولنے والے کو بھی قبول فرما, سننے والوں کو بھی قبول فرما. اے ارحم الراحمین, جس غرض سے یہ حضرات آتے رہے اس غرض میں انہیں کامیابی عطا فرما, حج کو آسان فرما, آپ کی پسندیدگی کے مطابق حج کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ان کو بھی اور اس سال جو بھی جا رہے ہیں سب کو حج مبرور والوں میں شامل فرما, سب کو حج مبرور نصیب فرما, سب کو حج مبرور نصیب فرما. الہ العالمین, سفر کی صعوبتوں سے ان کی حفاظت فرما, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین, سب کو قبول فرما. الہ العالمین, سب کو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر ہر رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, مقبولیت نصیب فرما, ہم سب کو مقبولیت نصیب فرما. حرمین شریفین کی محبت عطا فرما, وہاں کی حاضری بار بار قبولیت کے ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین, جن حضرات پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک ان کے دلوں میں الہ العالمین ارادے نہیں ہو رہے ہیں, انہیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, تیرے وہ بندے الہ العالمین جن پر حج فرض نہیں ہوا ہے اور وہاں تک پہنچنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرما. الہ العالمین, امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین, قدم قدم پہ برکت رحمت نصرت نازل فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین, سب کو سکون عطا فرما, سب کو قرار نصیب فرما, سب کو امن نصیب فرما. الہ العالمین, تمام انسانوں کے امن حاصل کرنے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے, قرار حاصل کرنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین, ظالموں کو ختم فرما اور مظلوموں کی دستگیری فرما. ظالموں کو ختم فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما. ظالموں کو ختم فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما. اے ارحم الراحمین, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. الہ العالمین, ہدایت کی ہواؤں کو عام اور تام فرما دے. الہ العالمین, مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, انہیں دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ بنا. الہ العالمین, دوسروں کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, مسلمانوں کو اس کے لیے ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی ہم سب کو نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین, خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما, جنون سے حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما. اگر کوئی مبتلا ہے تو انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین, جو بے علم ہے انہیں علم عطا فرما. الہ العالمین, جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. الہ العالمین, جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں ختم فرما. الہ العالمین, خاندانوں میں, میاں بیوی میں, الہ العالمین, اولاد ماں باپ میں, بھائی بہن میں, الہ العالمین, رشتہ داروں میں خوب محبت عطا فرما. الہ العالمین, مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے, شیر و شکر بنا دے, اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے ارحم الراحمین جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو فسق و فجور میں مبتلا ہے انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، الہ العالمین الہ العالمین جو تیری نافرمانی میں لذتوں کو تلاش کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، الہ العالمین تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں الہ العالمین انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، نور سے منور فرما، الہ العالمین ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، قبر کے عذاب سے انہیں رجات عطا فرما، ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو الہ العالمین خیر و برکت سے سرفراز فرما، الہ العالمین خیر و برکت میں اضافہ فرما، اے ارحم الراحمین تیری نصرت برکت میں اضافہ فرما، الہ العالمین اس کے جتنے مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جتنے مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے لیے اسباب پیدا فرما، الہ العالمین اس کے اساتذہ کے علوم میں فیوز میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین کام کرنے والوں کی ہمتوں میں صلاحیتوں میں قابلیتوں میں قبولیتوں میں اور الہ العالمین اخلاص میں اضافہ فرما، الہ العالمین بزرگوں کی توجہ کا اسے مرکز بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اس کو اشاعت دین اور حفاظت دین کے لیے قبول فرما، الہ العالمین یہاں جو طلبہ آ رہے ہیں الہ العالمین ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، الہ العالمین علم کا وافر حصہ انہیں نصیب فرما، الہ العالمین بزرگوں کے منہج پر چلنے والا بنا، الہ العالمین سلف صالحین کے طریق پر جمنے والا بنا، الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کو لے کر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین انہیں نور سے منور فرما، انہیں ہدایت کے نور سے منور فرما، الہ العالمین اور انہیں منور بنا کر یہ جہاں جہاں جائے الہ العالمین ان سب علاقوں کو نور سے منور فرما، الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے ارحم الراحمین اس کی مادی روحانی جتنی ضرورتیں ہیں سب کا انتظام فرما، اب تک جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا، الہ العالمین اس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور جتنے کام ہیں الہ العالمین ان میں اور برکت پیدا فرما، الہ العالمین مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جتنے کام ہیں ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرح متوجہ فرما دے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اس سے متمتع فرما، اے ارحم الراحمین قرض سے سبکدوش فرما، قرض سے سبکدوش فرما، قرض سے سبکدوش فرما، الہ العالمین عزت عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین قیامت تک اس ادارے کو ادارے کے چلانے والے کو کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو قیامت تک کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین جو جو حضرات اس میں جس لائن سے بھی اب تک معاون رہے ہیں معاون رہیں گے الہ العالمین سب کو خوب برکت نصیب فرما، عزت میں جان میں مال میں اولاد میں دینداری میں برکت نصیب فرما، الہ العالمین رزق حلال وسعت والی برکت والی عطا فرما، الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے ان ساری بھلائیوں وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، ہمارے مولوی عیسیٰ صاحب کا چھوٹا بچہ کافی بیمار چل رہا ہے اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اس کو صحتوں سے مارا مال فرمائے، اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور الہ العالمین اسے علم و عمل سے آراستہ فرمائے، اور الہ العالمین اسے امت کی رہنمائی اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے قبول فرمائے، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ساری بھلائیاں عطا فرما، اور جن سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.